بسم الله الرحمن الرحیم نحمده و نصلی علی رسوله الکریم. حضرت شیخ الحدیث ماہ زکریا صاحب رحمت اللہ علیہ کی کتاب فضائل صدقات احسان نمبر 2 صفحہ 326 فرمایا کہ علمی اشتغال چاہے علوم ظاہرہ ہوں یا علوم باطنہ یقیناً بہت زیادہ اہم ہے، اور ایسے لوگوں کے لیے یقیناً کسی دوسری چیز میں مشغول ہونا ہرگز نہ چاہیے. محض نادانوں احمقوں کی تان و تشنی کے خوف سے اس اہم مشغلے کے ساتھ کمائی وغیرہ کی طرف لگنا، جاہلوں کے تان کے خوف سے اپنی قیمتی مایا کو ضائع کرنا ہے. نادانوں کے تان و تشنی سے نہ اہل علم کبھی بچے ہیں نہ انبیاء علیہ السلام بچے ہیں. آج کل یہ حضرت شیخ الحدیث ماہ زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا کوئی ملفوظ آئے تو ہمارے خیال میں ہم کتنا پیچھے چلے جائیں گے، کئی برس پیچھے چلے جائیں گے. آج کل یہ وبا بہت عام ہوتی جا رہی ہے کہ اہل علم کو اپنا گزر چلانے کے لیے سند و حرفت کا سیکھنا ضروری ہے. اہل علم بھی دنیا داروں کے تان و تشنی سے بددل ہو کر مال کی اہمیت کو محسوس کر رہے ہیں، اور مدارس عربیہ دینیہ میں سلسلے بھی جاری ہو رہے ہیں. یہ کب کی بات ہوگی؟ آپ کا کیا معاملہ ہے؟ سب دیکھ رہے ہیں. اصل میں بڑوں کی بات پہ اہمیت نہیں دی جاتی نا، تو آگے کے نقصانات جب نظر آتے ہیں تو کہتے ہیں کاش ہم بڑوں کی بات مانتے، بددل ہو جاتے ہیں. اگر شیخ ہو تو اس کی بددلی کو خوش دلی میں بدل دے گا، اپنی بٹن دبا کر نہیں، دین کی بات. عجیب. اور مدارس عربیہ دینیہ میں سلسلے بھی جاری ہو رہے ہیں، لیکن یہ علم کو بہت زیادہ نقصان دینے والی چیزیں ہیں. اس میں اسلاف کے نمونے سامنے رکھے جاتے ہیں جنہوں نے اپنے معاش کے لیے تجارت و حرفت وغیرہ کے مشاغل اختیار کرتے ہوئے دین کی اور علم کی خدمت کی، اور یقیناً اگر اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے تو یہ طریقہ بہترین طریقہ ہے. لیکن ہم لوگوں کے قلوب، ہمارے اقوا اور ہمارے احوال نہ تو اس کے متحمل ہو سکتے ہیں. ہم لوگ دو کام بیک وقت کر سکیں ایسی ہماری ہمت نہیں، اور نہ ہماری تمام نفس اور حب دنیا اس کی گنجائش دیتی ہے کہ مال کی بڑھوتری، ہندوستان کا جملہ ہے مال کا بڑھانا، کہ اسباب پیدا ہونے کے باوجود اللہ کے کام کے واسطے دین کی خاطر، علم کی خاطر ہم اپنے اوقات کو دنیا کمانے کے مشاغل سے زیادہ فارغ کر سکیں. نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ ابتدا میں دونوں کام شروع کیے اور آخر میں علمی مشغلے پر دنیا کی کمائی اور طلب دنیا غالب آ گئی، جس کے بارہا تجربے ہو چکے. جیسے آپ نے یاد ہوگا، آپ لوگوں کو حضرت تھانوی رحمتہ اللہ علیہ کا ملفوظ تھا کہ جس دین میں علماء مالدار ہوئے وہ دین تباہ ہوا. اب مشورہ کرنے کی بات ہے. ایک طرف تو یہ سمجھایا جاتا ہے کہ بھائی تھوڑا تھوڑا کچھ کام کر لو، کچھ کپڑے کا تھان بیچ لو، کوئی شہد بیچ لو، ٹوپیاں بیچ لو، عطر بیچ لو عزت نفس کے ساتھ، اور تاکہ امام بن کر کام کرو، غلام بن کر کام نہ کرو. لیکن وہ اعتدال سیکھا جائے گا تاکہ ہم دنیا کے نہ ہو جائیں. یہ بہانہ لگا کر ہم دنیا کے نہ ہو جائیں کہ جی فلاں حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ تابعی تھے، تم اس کے ایسا بڑھ کرو. حضرت نے فرمایا کہ مال بڑھاؤ، ایسا نہ ہو کہ مال کی وجہ سے دنیا والے ہمیں اپنے ناک کا رومال بنا لیں. ٹھیک ہے، کوئی منع نہیں. حضرت عالم کی رحمۃ اللہ علیہ بائنڈنگ کرتے تھے کتابوں کی اور ٹوپیاں سیتے تھے، بیت المال سے مال نہیں لیتے تھے. ابھی کچھ عرصہ پہلے کی بات ہے، حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں کئی بار حضرت سے سنا، بتا چکا ہوں کہ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا امپورٹ ایکسپورٹ کا کام تھا اس زمانے میں، اپنا بحری جہاز تھا، کپڑے کی تجارت تھی. لیکن لگے کتنا اس کے اندر، اس میں کتنا لگے، اور وہ مال کہاں جاتا تھا؟ وہ سارا بیواؤں اور اس پر مال خرچہ ہو جاتا تھا. خود کس میں مشغول تھے وہ تاریخ گواہ ہے، آپ سب ہم سے زیادہ آپ لوگوں کو پتا. حضرت والا کے اجازت یافتہ حضرت شفیع شمیم صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے سونے کی دکان ہے، ابھی بھی ہے، وہ تو اللہ کے پاس چلے گئے. جب حضرت والا سے جڑے تو جناب کچھ عرصے میں ہی طبیعت بدل گئی. کاش میں حافظ ہوتا، کاش میں عالم ہوتا، کاش کاش میں. حضرت فرمایا مایوس ہو جاؤ گے، اللہ والا بننا مقصود زندگی ہے، مقصد حیات ہے، بس اللہ والا بنو. بہرحال بہت نیک تھے، بہت اللہ والے تھے. ایک دن حضرت والا مجھے خود بتایا کہ میں نے حضرت والا سے عرض کیا کہ حضرت اب میں دکان ختم کر کے اور تھوڑا بہت چٹنی روٹی کر کے آپ کے ساتھ رہنا چاہتا ہوں درد دل کا مستی حاصل کرنے کے لیے. حضرت نے فرمایا آپ کے اہلی اور بچوں کا بھی یہ مزاج ہے, شکایت میں آپ بھی چلے جاؤ گے. پھر بات بھی کہ میں دوسرا کاروبار کرنا چاہتا ہوں. فرمایا کہ آپ کو سنار کا کتنا تجربہ ہے؟ کہ بچپن سے اسی میں لگا ہوں, میرے والد صاحب اور دادا کا بھی یہی کام تھا. تو آپ کو کوئی کچھ اور کام آتا ہے؟ نہیں. فرمایا کہ ایک ایماندار آدمی کو رکھو اور اس کو تنخواہ زیادہ دو اور کمیشن بھی دو اس کو, تاکہ اس کی ہمت میں وہ گڑبڑ کرنے کی. تم دین کے لیے فارغ ہو جاؤ, اولاد عالم بن رہی ہے, دونوں بیٹے اشرف المدارس سے فارغ ہوئے, ایک نے تخصص بھی کیا, اب ایک ادارہ سنبھال رہا ہے صوفی شمیم صاحب کا اور ایک کاروبار میں لگا ہوا ہے, لیکن وہ کام کر رہا ہے دین کے کام بھی. پورا دنیا کی طرف جانا وراثت کچھ یہ منع ہے جناب. اور یہ تجربے ان حضرات کے تو بہت تجربے ہیں, چند تجربے میرے بھی ہیں, اس بات پہ عمل کر کے لگے, دین کو چھوڑ دیا, داڑیاں کٹ گئی, ٹخنے چھپ گئے, مال مال مال, جماعت کی نماز نہیں پڑھیا, مسجد نزدیک ہے تو پڑھ لیا, جہاں مسجد دور ہے دکان کھلا ہوا ہے باتیں ہو رہی ہیں, نماز کچھ بھی نہیں. امام غزالی رحمۃ اللہ نے طلب علم کے جو 10 آداب لکھے ہیں اس میں لکھتے ہیں کہ چوتھا ادب یہ ہے کہ دنیا میں مشغولی کو بہت ہی کم کر دیں. ہر ایک کے لیے ہے, یہ صرف علماء کے لیے نہیں, ہر ایک کے لیے. یہ مال کا حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں, اب یہ جمعے کے بیان میں آدمی نہیں بیان کر سکتا, فرماتے ہیں سارے اٹھا دینا بھائی ان کو ذرا, فرمائے سارے دنیا کے مفتی صاحبان جس کاروبار کو حلال فرمائیں, سارے دنیا کے مفتی صاحبان جس بات کو جس کاروبار کو حلال بتلائیں, اور وہ اگر اللہ کی محبت نہیں سیکھتا تو اشرف علی ایسے کاروبار کو حرام کا فتویٰ دے گا. مقصد اللہ تعالیٰ کی اطاعت ہے, اللہ کی محبت ہے, ایسی محبت کی گناہ نہ کریں. اور یہ تو مال میں لگا ہوا ہے, یہ عاشقانہ جواب ہے, اس لیے بتا رہا ہوں, تو آپ لوگ سمجھدار ہیں, سمجھتے ہیں اس بات کو, باقی جمعے میں تو نہیں بیان کر سکتا, فوراً جھگڑا شروع ہو جائے گا, یہ کیا ہے جی, ہم تو حلال کما رہے ہیں. بہرحال, اور جو ہمارے سامنے ہیں, جو ہمارے سامنے اکابر ہمارے ہیں, اور جو مدارس کے اندر اہل علم حضرات ہیں, شیخ الحدیث صاحبان ہیں, ان کے کون سے کاروبار ہیں سب کے؟ کوئی آپ تعداد بتاتے ہیں, ایک مدرسے کے اندر یہ آدمی کاروبار کرتا ہے اور آدھا وقت ادھر دیتا ہے, اور یہ گنا کر دکھا دیں ذرا. کل مولانا محمد رفیق بالا کوٹی صاحب دامت برکات میں تشریف لائے تھے, تھوڑی دیر کے لیے آئے تھے, آگے جانا تھا جلدی, بیٹھتے ہی وہ باتیں علامہ بندوری رحمۃ اللہ علیہ کی دین کی فراغت کے لیے باتیں شروع ہو گئیں. کاش کے ٹیپ بھی ہو جاتی تو آدمی دوبارہ سن کر کچھ بیان بھی کر لیتا. پھر ایک دو باتیں میں نے بھی حضرت سے عرض کی تو خوش ہوئے, ہنسنے لگے, کہا ایسا ہی ہے. تو علامہ بندوری رحمۃ اللہ علیہ کی کیا کتنی تجارت تھی, مفتی اعظم مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ, ان کے والد صاحب مولانا یاسین صاحب, اب اتنا کتنا آدمی گنائے گا بھائی, گنتے چلے جائیں آپ اور ہم, بندوری ٹاؤن میں دیکھ لیں, پورے دنیا کے جتنے مدارس ہیں صرف ایک مدارس سے کتنی شہادتیں ہوئی ہیں, باقی مدارس سے کتنی شہادتیں ہوئی ہیں. وہ اس طرح کھل کر آگے آنا اور کسی سے دباؤ کا شکار نہ ہونا, دیکھیں کتنی شہادت کی خوشبو ہے وہاں. اب ہم اتنا بڑا بنوری ٹاؤن دیکھ کر میں کہوں کہ ایسا ہوگا تب میں کام کروں گا بھائی, دیکھیں شروع کس طرح ہوا اور کتنے برسوں تک کیس چلا ہے. چند برس تو پہلے کیس جیتے ہیں جو اوپر پھر مسجد کی توسیع ہوئی ہے, اور میں نے اپنی آنکھوں سے دوپہر کو میں نے اپنی آنکھوں سے جو صحن ہے اس میں ایک کونے سے دوسرے کونے تک بچوں کو سوتے ہوئے دیکھا ہے بغیر بستر کے. اتنے بستر کہاں سے آئیں گے ہزاروں, لیکن علم کی طلب اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے. جو پہلے دورہ حدیث تھا میں نے اپنی آنکھوں سے دورہ حدیث کی درسگاہ سے باہر طلباء کو بیٹھے ہوئے درس حدیث سنتے ہوئے دیکھا ہے. اب اللہ نے اور بڑی جگہ عطا فرما دی. ایک یاد آ جائے گا کس نے بتایا مجھے کہ وہ درسگاہ مسجد میں تھی, جیسے زہر کی نماز ختم ہوئی درسگاہ لگ گئی, تو اس وقت کتاب پڑھائی جاتی تھی وہاں اشعار کی, عشقی اشعار جس کی تشریح پھر دین کے حساب سے کی جاتی ہے, کتاب کا نام مجھے یاد نہیں, ڈیڑھ بجے کے قریب جو ہے نا، ڈیڑھ یا دو بجے تھے، بہرحال دوپہر کو ایک بوڑھا کسی کونے میں بیٹھا تھا، وہ چیخنے لگا کہ یہ کیا پڑھا رہے ہو مسجد کے اندر، یہ کیا ہے، وہ کیا، شور کرنے لگے. استاد، اصل تو استاد جی کا نام یاد نہیں نا، استاد جی ہنسنے لگے، کہا بیچارے کو پتا ہے نہیں ہے، اگر اس ڈانٹ سے بچنا چاہتے ہو تو ایک اسٹور ہے اس کو خالی کرو. کباڑ بڑا ہوا تھا، اس کے اندر ٹوٹی پوٹی چیزیں وغیرہ. یہ انہوں نے بتایا، مولانا عبد الجلیل صاحب عزت والے خلیفہ دامت برکاتہ، انہوں نے بتایا باول نگری. وہ جب پڑھ رہے تھے، جبکہ بات ہے، استاذ کا نام ابھی بھی یاد نہیں آیا، فرمایا کہ میں اور میں نے کچھ طلبا سے کہا تو سات ہم طلبا نے مل کر اتنا کاٹ کباڑ تھا سب نکال کر پھکوایا، صفائیاں کی، کمرے کو دھویا، دیواریں صاف کی، پھر وہاں درسگاہ شروع بھی گرمی کے اندر، وہاں درسگاہ شروع بھی گرمی کے اندر. واہ بھائی واہ. چوتھا ادب یہ ہے کہ دنیا میں مشغولی کو بہت ہی کم کر دے اور اپنے اہل اور وطن سے دور چلا جائے، اس لیے کہ تعلقات کی کثرت مشغولی کا سبب ہوتی ہے. ایک ایک بات پر اللہ والے سمجھاتے ہیں، ایک ایک بات پر. تو اس پر تو عمل ہو گیا کہ اپنے جگہ سے دور چلا جائے، کہاں باجوڑ، کہاں کراچی، ہے نا، لیکن یہاں تعلقات بڑھا دیے، دوستیاں بڑھا دی یہاں. اور دوستیوں میں کیا ہوتا ہے اس کی اصلاح نہیں. کتنے دوستوں نے بتایا کہ جی ہم نے صدر میں سستے میں فلیٹ لیا ہوا ہے، ہم وہاں ساتھی جمع ہوتے ہیں، ساری رات گیم وغیرہ اور فجر کی نماز پڑھ کے سوتے ہیں، تو جمعہ ہی ہمارا چلا جاتا ہے. تو آ تو گئے وہاں سے دور سے، اور لیکن یہاں دوستیاں بڑھا دیں. اب اپنے اہل اور وطن سے دور چلا جائے، اس لیے کہ تعلقات کی کثرت مشغولی کا سبب ہوتی ہے اور مقصد سے ہٹانے والی ہوتی ہے دوستیاں یہ. اور اللہ تعالیٰ کسی شخص کے لیے دو دل نہیں بناتے کہ ایک دل علم میں مشغول رہے، دوسرا دنیا کمانے میں. یہ فرمایا کہ اس میں اشارہ ہے. اور جتنا زیادہ اپنے غور و فکر کو متفرق چیزوں میں مشغول کرو گے، علوم کے حقائق سے دور رہو گے. اسی وجہ سے کہا گیا کہ علم تجھے اتنا تھوڑا سا حصہ جب دے گا جب تو اپنے آپ کو پورا کا پورا علم کی نظر کر دے گا، تب بھی تھوڑا علم ملے گا. اور جو غور و فکر متفرق امور کی طرف منتشر رہتا ہے، اس کی مثال اس نالی کی سی ہے جس کی ڈول ٹوٹ گئی ہو کہ اس میں سے پانی ادھر ادھر نکلے گا اور بہت کم کھیت تک پہنچے گا. یہ ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، آپ نے بھی دیکھا ہوگا کہ کنویں ہیں، اور کنویں میں جناب کبھی تو جو ہے وہ گائے ہوتی ہے، کبھی دو لوگ ہوتے ہیں، اور اس کو پورا لا کر اتنا نیچے جا کر وہ جو ٹائر کا ہوتا ہے اس کا ڈول بنایا ہوا ہوتا ہے، اور اس کو اتنا دور تک کھینچتے چلے جاتے ہیں، پھر وہ پانی آتا ہے، اس میں سوراخ ہے. اب کھیت سامنے ہے، وہاں تک جانے تا آدھا تو خالی ہو جائے گا. لیکن اس کے ساتھ یہ بھی ضروری ہے کہ واقعی علم حاصل کرنا مقصود ہو، محض روٹی کھانے اور صدقات کا مال جو آدمیوں کا میل ہے جمع کرنا مقصود نہ ہو. امام غزالی رحمتہ اللہ علیہ، وہ وعیدات جو برے عالموں کے بارے میں وارد ہوئی ہیں، ذکر فرمانے کے بعد لکھتے ہیں، اس سے معلوم ہوا کہ دنیا دار عالم حالت کے اعتبار سے بہت زیادہ نقصان میں ہے، اور عذاب کے اعتبار سے بہت زیادہ عذاب کا مستحق ہے. جس کی نیت ہی، وہ سنا ہوا ہے حدیث وقت ہم لوگوں نے، یہ نسبت جاہل کی اور کامیاب، یہ نسبت ہے جاہل کے، اور کامیاب صرف وہی علماء ہیں جو آخرت کے عالم ہیں. اور آخرت کے عالم کے لیے چند علامات ہیں، جنہیں میں سے پہلی یہ کہ اپنے علم سے دنیا کمانا مقصود نہ ہو. عالم کا سب سے ادنا درجہ یہ ہے کہ دنیا کی حقارت، دنیا کا کمینہ پن. جب بیچ میں کوئی بات آتی ہے میں بتا دیتا ہوں یہ حضرت کی بات ہے، تاکہ کوئی یہ نہ سمجھے کہ یہ حضرت شیخ الحدیث دامت رحمۃ اللہ علیہ کی بات ہے، پھر کبھی پڑھنے کا موقع ملے اس کا اعتماد ختم ہو جائے گا، کہ دیکھو اپنی طرف سے ملا دیا، یہ میں نہیں ملا رہا کمینہ پن وغیرہ کی بات. فرمایا کہ عالم کا سب سے ادنا درجہ یہ ہے کہ دنیا کی حقارت، دنیا کا کمینہ پن، دنیا کی گندگی اور اس کا فانی ہونا اس کو مستحضر ہو. وہ آخرت کی بڑائی، اس کی پائیداری، اس کی عمدگی، اس کی نعمتوں کی پاکیزگی، اس کی رفعت شان کو پانے والا ہو، اور اس بات کو خوب سمجھتا ہو کہ دنیا اور آخرت دو سوکنے ہیں، دنیا اور آخرت دو سوکنے ہیں. جب وہ ایک کو راضی کرے گا دوسری ناراض ہوگی، جیسے دو بیویاں نا، دو سوکنے ہیں، ایک کو راضی کرے گا دوسری ناراض ہو جائے گی. جیسا کہ حدیث میں یہی مضمون آیا ہے اور یہ سمجھے کہ دنیا اور آخرت بمنزلہ ترازو کے دو پلڑوں کے ہیں، جون سا ایک جگہ جھک جائے گا دوسرا اوپر چڑھ جائے گا. جو شخص دنیا کی حقارت کو نہ سمجھتا ہو وہ فاسد العقل ہے، وہ علماء میں سے کیسے ہو سکتا ہے؟ حسن حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ تابعی 120 صحابہ رضوان علیہ مجمعین کی زیارت کرنے والے فرماتے ہیں کہ علماء کا عذاب دل کی موت ہے، اور دل کی موت آخرت کے عمل سے دنیا کی طلب ہے. یعنی دین کا کام اس غرض سے کرنا کہ اس سے دنیا کے مال اور دولت یا عزت اور وجاہت کمائی جائے، یہ غلط. حضرت یحییٰ بن معاذ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، علم اور حکمت کی رونق جاتی رہتی ہے جب ان سے دنیا کمائی جائے. حضرت سعید بن مصیب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب عالم کو امیروں کے دروازے پر دیکھو تو وہ چور ہے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جب کسی عالم کو دنیا سے محبت رکھنے والا سمجھو تو اس کو اپنے دین کے بارے میں یہ سمجھنا کہ بہت ہی خطرہ ہے کہ مجھے کچھ پتا چل گیا. اس لیے ہر شخص اسی میں گھسا کرتا ہے جس سے اس کو محبت ہو. دنیا کی محبت ہے اسی میں گھسا رہے گا، پھر آگے دین کی خدمت کا. ایسے بھی مجھ سے ملاقاتیں ہوئی ہیں کہ میں چاہتا ہوں ڈگری لے کر اور اس کے بعد جو ہے پیسہ کماؤں تاکہ مدرسے کے لیے کسی سے لینا نہ پڑے، میری پیسوں سے مدرسہ چلے. اب نیت تو صحیح لیکن اپنے اکابر کا طریقہ نہیں ہے، اکابر ثلاثہ دیوبند کا طریقہ نہیں ہے. جتنے حضرات ہیں آپ، میں آپ کو 5 نام گناؤں گا، 50 نام گنائیں گے، انہوں نے دین کے لیے فارغ ہو گئے. اور پھر اللہ فتوحات دیتے ہیں، جیسے مرغے لڑانا منع ہے سخت، تو لیکن جو مرغا لڑاتا ہے وہ مرغے کو گود میں رکھ کر پھر کہتا ہے یہ کھا، اور دوسرے مرغے کے کہتا ہے چل باغ جا کے وہاں سے کچرا کنڈی سے چھانٹ لے. جو اپنے کو اللہ کے دین کے لیے فارغ کر لے، اللہ تعالیٰ اسے کھلائیں گے پلائیں گے نہیں. کوئی آدمی پرائم منسٹر سے کہے کہ جی آپ کے پاس تو جگہ ہے ہی نہیں نوکری کی، میں مفت میں آپ کی خدمت کروں گا، ایک پیسہ آپ سے نہیں لوں گا، اور اس کے بعد اس کو پرائم منسٹر چھوڑ دے گا، ہو ہی نہیں سکتا کہ چھوڑ دے. اس کا زیادہ خیال رکھے گا، اس کی فکر بھی رکھے گا. اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے دین کی اس بات کو دل میں گھسیڑ دے. دنیا تو دم اٹھاتے ہوئے خود پیچھے آتی ہے، یہ دنیا کے طلبگار نہیں رہتے. دنیا میں رہتا ہوں دنیا کا طلبگار نہیں، دنیا میں رہتا ہوں دنیا کا طلبگار نہیں، بازار سے گزرا ہوں خریدار نہیں، بازار سے گزرا ہوں خریدار نہیں. ایسے ایسے واقعات مجھے پتا ہیں لیکن وہ میں نہیں بتاتا کہ کسی کو لالچ نہ دے دوں کہ اور وہ کوئی اس کا انتظار نہ کرے. وہ اللہ کی عطا ہے، میں کس طرح کسی کی مثالیں دے سکتا ہوں؟ جو اہل علم حضرات کی مثالیں کہ اللہ نے کیسے ان پر مہربانی فرمائی. ایسے بھی اہل علم جو چسکا لائے تھے کہ میں تو علم حاصل کر کے دین پھیلاؤں گا. بخاری ختم بھی بلکہ سادسہ میں، کبھی خامسہ میں، خاندان والے نے کہا آپ ایماندار ہو، آپ کی اخلاق اچھے ہیں، آپ نمازی ہیں، اور میرے پاس اکاؤنٹس ڈپارٹمنٹ میں گڑبڑ والے آ گئے، کیش آپ کے حوالے، کتاب آپ کے حوالے، آپ ایماندار ہیں. انہوں نے چھوڑ دیا. اتنا بہترین نمبر لانے والے کہ اپنے آپ میں ایماندار ہوں، مجھ پہ بھروسہ کر رہے ہیں، میں پیسوں کو صحیح سنبھالوں گا، علم حاصل کرنا چھوڑ دیا، اور نوٹ گن رہے ہیں، منشی بنے ہوئے ہیں، نوٹ گن رہے ہیں کہ کیا چھوڑا، کیا پایا؟ علم نبوت کو چھوڑا اور مال کو پایا، جو مال تو قارون کو بھی نہیں ملا، اور جتنے بڑے بڑے لوگ ہیں ان کا پیٹ ہی نہیں بھرتا، اسی کے پیچھے لگے ہوئے. جناب لہذا یہ تو ضروری ہے کہ علماء کو اپنے نفس کو ہر وقت دھیان سے سمجھتے ہوئے اس کی سختی سے نگرانی کرنا چاہیے. ہر وقت اس فکر میں ضرور رہنا چاہیے کہیں دنیا کی محبت جو ہر خطا کی جڑ ہے غیر محسوس طریقے سے جڑ نہ پکڑ لے. جناب حضرت والا فرماتے تھے کہ بھائی سانپ اگر پکڑنا ہے تو اس کا منتر سیکھنا ہوگا نا، ورنہ سانپ ڈس دے گا. فرمایا دنیا بھی سانپ ہے، اس کو اگر شرعی عذر سے علماء سے اپنے مشائق سے پوچھ کر چلیں تو دنیا ایک سانپ ہے، اس کو پکڑنے کا منتر تو سیکھیں. حسیب اللہ، کیا آپ لوگ سامنے کیوں نہیں آتے؟ وہ امرود تھوڑی ہیں آپ لوگ، کوئی آج ابھی تو نہیں کر سکتے، دیر ہو جائے گی. پھر فرمایا کہ دنیا کی محبت جو ہر خطا کی جڑ ہے غیر محسوس طریقے سے جڑ نہ پکڑ لیں. حضرت والا سے جب کوئی بات کرتے تھے نا, جیسے منصور صاحب شیخ الحدیث کا بتایا تھا ڈگریوں کا, تو حضرت فرماتے تھے کہ کتنا کمال ہو گئے آپ, آپ کتنا کمال ہو گئے, 5 لاکھ, 10 لاکھ, 15 لاکھ, 20 لاکھ. حدیث پاک اگر اگر کا جملہ حضرت فرماتے تھے, دھیان دینا, اگر ساری دنیا اللہ تعالیٰ کے نزدیک مچھر کے پر کے برابر ہوتی, اللہ تعالیٰ کافروں کے گھٹ پانی نہ پلاتے. اور یہ بھی ہم سنتے ہیں کہ بھئی اگر اللہ تعالیٰ کو ہمارا خوف نہ ہوتا تو کافر یہ گھروں کی چھتیں چاندی کی بنا دیتے اللہ تعالیٰ. اگر ساری دنیا میں عزت فرما دے کیا کیا چیزیں گنو, سونے کی کانیں ہیں, چاندی کی کانیں ہیں, گیسز ہیں, گرینائٹ ہیں, کیمیکلز ہیں, ڈالرز ہیں, سب گنو کتنا ہو گیا, کروڑوں کروڑوں کی زمین ہے, کتنا پیسہ ہو گیا. یہ ساری دنیا اگر مچھر کے پر کے برابر ہوتی تو اللہ تعالیٰ کافروں کو گھٹ پانی نہیں پلاتے. فرمایا آپ جو کمانا چاہتے ہیں لاکھوں روپے, اس مچھر کے پر کا کیا حصہ ہوگا, کوئی نکال سکتا ہے؟ 50 کروڑ نہیں, 1000 کروڑ کا بھی حساب لگا کر دکھائے تو مچھر کے پر کا ایک نقطہ بھی نہیں ہوتا, نقطے کا 1000واں حصہ بھی نہیں ہوتا. ایسی چیز کے پیچھے مر رہے, جب جائیں گے دوسرے کے حوالے ہو جائے گی. اگر گھر میں شرافت ہے, دیانت ہے, امانت ہے, تو وارثوں کے حوالے ہو جائے گا. ٹائم نہیں لگے گا, ٹائم نہیں لگے گا. والدہ کا انتقال ہوا, حضرت والا ابھی وقت نہیں, حضرت والا دامت برکات رحمۃ اللہ علیہ گھر تشریف لائے تھے, دوسری منزل پر سہارا لے کر خدام کا آئے تھے. عجیب محبت تھی, عجیب احسانات. حضرت والا نے فرمایا کیا بات کر رہے ہو آپس میں؟ کہ حضرت وہ بہنوں نے پیغام بھیجا ہے کہ والدہ کی چوڑیاں نہیں اتر رہی ہیں تو پردہ کرا لیا ہے, ہمیں بلا رہی ہیں. فرمایا جاؤ بھائی, اس میں دیر ہو جائے گی غسل میں. ہم نے کوششیں کی, کیمیکل لگائے, یہ وہ, چوڑیاں ہی نہ اتریں, کیونکہ جسم تھوڑا بیماری کی وجہ سے, دواؤں کی وجہ سے تھوڑا سوجن بڑھ گئی تھی. جس ماں نے گود میں بٹھایا, پیشاب پخانا صاف کیا, ہم جسے چھاریاں کاٹتے ہیں نا, سروتے سے والدہ کی جو ہے چوڑیاں کاٹی ہیں ہم لوگوں نے, چوڑیاں کاٹی ہیں. اور حضرت والا کا کیا معاملہ تھا؟ دوسرے دن فرمایا کہ وراثت کا کام کیا, دوسرے دن پوچھا وراثت کا, فرمایا یہ کام کرو, چھوڑو لوگوں کو. دوسرے دن فرمایا جتنا دیر کرتے جاؤ گے مٹی پڑتی جائے گی, جتنا دیر کرو گے وراثت. مجھے تو اتنا, جو میرے تعلق والے, اتنا غصہ آتا ہے کہ تمہاری عقل میں بھوسا بھرا ہوا ہے کیا؟ یہ جو کام ہے موجود ہے, اس کو پورا کرنا ہے, اور جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے احکامات ہیں وہ ابھی کرتے ہیں, ابھی کرتے ہیں. دھندے کے لیے وقت ہے تمہارے پاس, نوکریوں کے لیے وقت ہے, ہمیں کلائنٹ کو جواب دینا ہے اور ہمیں یہ کام پہلے کرنا ہے, اور یہ اتنا بڑا کام چھوڑ دیا, ارے برسوں گزر جاتے ہیں. پھر دوسرے دن حضرت کے حکم سے وراثت ہو گئی. وراثت کتنی تھی والدہ بیچاری کی؟ زیور تھا, اس کو بیچا, اس کے ٹکڑے ہوئے. بھائیوں بہنوں اور بابا کو وراثت ملی. بابا نے کہا میں کیا کروں گا, والدہ کے صدقہ جاریہ میں لگا دوں. بہنوں نے بھی یہی کہا, بھائیوں نے بھی یہی کیا, صدقہ جاریہ میں لگ گیا. ٹھیک ہے, تو والدہ کو جو اچھا کیا معاملہ تھا, وہ کہاں گیا زیور؟ ایسے ہی لاکھوں کی جائیداد ہو, اگر تقسیم نہیں ہوئی تو عذاب پر عذاب ہے پھر. اور جس دنیا کے لیے مرے تھے اس کے تو ٹکڑے ہو گئے, جس کے لیے علم نبوت کو چھوڑا اس کے تو ٹکڑے ہو گئے. کتنے دن عیش کیے اس پیسوں سے, ایئر کنڈیشن خرید دیا, چلو اور کیا کر لیا بھائی. جناب آخری جملہ فرمایا کہ کہیں دنیا کی محبت جو ہر خطا کی جڑ ہے غیر محسوس طریقے سے جڑ نہ پکڑ لے, اور دنیا سے بے رغبتی بلکہ نفرت راسخ ہو جانے کے بعد نہ سوال میں مذائقہ نہ صدقہ اور زکات لینے میں, چاہے جو ضرورت کے معاملات ہیں. اللہ تعالیٰ اپنی اتنا مال جمع ہے, اتنا مال جمع ہے, اتنا مال جمع ہے کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے اتنا مال جمع ہے. کب سے لکھا ہوا ہے یہ فضائل صدقات, حصہ نمبر 2 صفحہ 326 پر, کتنے برس پہلے لکھا ہوا ہے. میں کل دیکھ رہا تھا نا, اتنا معاملہ ہے. حضرت ندوی رحمۃ اللہ علیہ, اس ملک میں دین کے باقی رہنے کی سب سے بڑی وجہ ہندوستان میں, ابھی نہیں انشاءاللہ تعالی, اس میں حضرت نے لکھا علماء کی ذمہ داری اور علماء کا مقام کیا ہے. تو اپنے مقام کو نہیں پہچانیں گے تو پھر کیسے معاملہ ہوگا. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ایک بات یاد آئی تھی نکل گئی, عجیب و غریب مثال تھی حضرت والا کی. وہ یہ جو محمد رفیق صاحب آئے تھے اس کی ریکارڈنگ کی ہے، تو مجھے سنانا نا آج بھائی، میری اس میں جو میرا وہاں پر رکھا ہوا ہے نا، بس پھر تو اور اچھا ہو جائے گا ماشاءاللہ. عجیب نصیحتیں. مولانا سمیع اللہ جہاں نا ذرا، اچھا بس ٹھیک ہے، کرسی پر بیٹھنے کی اجازت ہے نا، وہی لے رہے ہیں نا، جا کے بھی بیٹھ جاؤ جا کر، پھر کس کا ہے؟ بس 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 ٹھیک ہے، لیکن مجھ سے ملنا اس کے علاج کے لیے نا. میں نے سمجھا آپ کا نام بھی سمیع اللہ ہے، میں یہ سمجھا کہ اجازت بعد میں مانگ رہے، پہلے بیٹھا ہوا ہے. اللہ صحت عطا فرمائے. جو کرسی کا مسئلہ نہیں ہے، جو اس کی مجبوری ہے بھلے بیٹھے، کوئی منع نہیں ہے، لیکن کلونجی کا تیل لے لیجئے گا، سوتے وقت ہلکا سا گرم کر کے، بلکہ نیم گرم، اور اس پہ لگا دیجئے گا، اور ڈاکٹر ریحان جب آئے تو ان سے بات کر لیجئے گا، ورنہ جو میرے فیزیوتھراپسٹ آتے ہیں نا اس وقت آ جائیے گا. مولانا انیس الرحمان 40 دن کے لیے، ماشاء اللہ، ان کا اپنا ادارہ ہے وہاں لاڑکانہ میں، رتو ڈیرو میں. ایوب صاحب سے دستخط کرا لینا بھائی. راشد حسین آپ بھی چلنے کے لیے، ایوب صاحب سے دستخط کرا لیجیے گا بھائی. اور جو رات کو آئے ہیں 2-3 ساتھی وغیرہ، وہ مجھ سے مل لیں بھائی، جو 4-5 لوگ آئے ہیں. اللہ تعالیٰ زچہ اور بچہ کو خیریت سے رکھے، حفاظت فرمائے، ان صاحب کی اہلیہ کو اللہ تعالیٰ صحت عطا فرمائے. پین کس کا ہے؟ اچھا جی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام.